السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، ہمارا جو سلسلے وار مطالعہ اس رکوع کا چل رہا ہے، اس کے آخری پیراگراف پہ، آخری آیت پہ ہم ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے، اور خیر سے الحمدللہ یہ رمضان پانچ جمعوں کے ساتھ ہمیں نصیب ہوا، اور ظاہر ہے جو یہ آخری ہمارا اس رمضان کا روزہ ہے، اسی نسبت سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آخر میں گوشو گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی عبادت ہے، جو بھی ہم تو اس کا کیا حق ادا کر پائیں گے، جو بھی کیفیت ہے نیتوں کے، جو ہمارے کھوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنے شان کے مطابق شرف قبولیت عطا فرمائے. اس پورے رکوع کے اندر جو رمضان کے متعلق یا روزے کے متعلق جامع ترین مقام، ایک ہی مقام پورے قرآن کا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کے اندر جو رمضان اور روزے سے متعلق ہدایات دیں، ان میں پانچ بڑے اہم ہم نے نکات نکالے، اور ان میں سے چار پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اس کی عبادت، یہ روزہ، یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. روزے کی حکمت بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، کے تقوی اختیار کرو. دوسری بات ہم نے جو سمجھی وہ یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے ساتھ ایک تعلق، ایک وابستگی. یہ رمضان اگر جاتے جاتے ہمیں قرآن دے گیا ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا رمضان کارآمد ہو گیا ہے، کیونکہ رمضان ہی لے کر آئے نا یہ قرآن. اس رمضان کا اصل تحفہ قرآن ہے، اس رمضان کی اصل فضیلت قرآن ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہم نے بات سمجھی، جو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجئے میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو لہذا رمضان کا جو تیسرا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دعا کا تعلق بن جائے، دعا، ہم دعا مانگنے والے بن جائیں. یہ ہماری، ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس مادیت کے دور میں دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، حالانکہ میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین شے جو ہے نا وہ دعا ہے. دعا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جو ایک کنیکشن بنے گا، دعا کے ذریعے جو تعلق بنے گا، اس کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی. اصل عبادت ہی دعا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. لہذا یہ ہے کہ جتنی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، مسنون دعائیں بھی ہم یاد کریں ان کے مفہوم کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور جتنی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور دعا مانگیں، دعائیں پڑھیں نہیں. الحمدللہ تفصیل سے ہم نے یہ بات سمجھی. تیسری بات ہم نے سمجھی وہ یہ کہ اسی رکوع میں ایک بڑی اہم ہدایت، اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے لمبی آیت ہی یہی ہے اس پورے رکوع کی، جس میں ایک خاص شرعی نقطہ نگاہ سے یا فقہی نقطہ نگاہ سے ایک معاملہ بیان ہوا کہ رمضان کے دن جو ہیں وہ تو اسی طرح سے اپنی ازواج کے لیے حرام رہیں گے جیسے کہ پچھلی امتوں میں رہے، البتہ رمضان کی راتوں کو حلال کر دیا گیا، یا رمضان کی راتوں میں بیویوں کو حلال کر دیا گیا. یہ خاص رحمت اللہ کی طرف سے اس امت پر ہے، ورنہ پچھلی امت کے لیے یہ پابندی تھی. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کرم فرمایا اور یہ آسانی کر دی سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہیں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک اہم نقطہ، اہم فلسفہ ہمارے سامنے آ گیا، اور بیویوں کے بارے میں کہہ دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس پر الحمدللہ ہم نے بات کی پچھلی دفعہ کہ یہ چوتھی بات ہے رمضان کا حاصل، اپنے گھروں میں اپنے معاملات کو صحیح کرنا. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندی اس تعلق کو نبھائیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے. اس کو ایسی سمجھیں کہ جیسے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں کوئی خامی نہ رہے، غلطی نہ رہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہیں، کیسی بھی کیفیت ہو اللہ کے اس حکم پر فوراً پہنچتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب یہ ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، ایسے ہی اب یہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، مردوں کو شوہر بنایا ہے، بیویوں عورتوں کو بیوی بنایا ہے، یہ جو ذمہ داری ہے یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہے، یہ محض دنیاوی تعلق نہیں ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سمجھ کے۔ کیوں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ ہو؟ ہم نے سمجھا تھا، کیونکہ اس کا مقصد ہے نسلوں کی تربیت، نسلوں کی ابیاری، مسلمان نسل، آنے والی پوری نسل اس تعلق پر منحصر ہے، یہ تعلق اچھا ہوگا دین کی بنیاد پر ہوگا، دین کی بنیاد پر، تو بچوں کی تربیت، نسلوں کی تربیت، ان کا اچھا مسلمان بنانا، مجاہد بنانا، اللہ کے بندے بنانا، اہم تو ٹارگٹ یہ ہے نا، اصل پروجیکٹ یہ ہے، اس پر فوکس کرتے ہوئے اللہ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب پانچویں اور آخری بات جو اس رکوع کے اندر آخری جو آیت ہے، جس کو واقعتاً اس رکوع کو پڑھتے ہوئے آئیں تو عرف میں جو ہم ایک بات کہتے ہیں نا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بظاہر یہ آخری بات ہے لیکن سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات، سب سے اہم بات، اور اسی بات کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے، یہی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا ہم دین کا اپنا عمارت لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، بالباطل ناحق، اس کو جھوٹ کے ذریعے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ پہنچاؤ حاکموں تک یہ مال، یہ رشوت، تاکہ تم لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ رشوتیں دے کر اپنا مطلب سیدھا کرنا، اپنے غلط کام کو کروا لینا، یہ اسی کا ایک پہلو ہے جس میں حرام خوری، حرام کھانا، حرام کام کروانا، ناجائز کام کروانا، پوری کی پوری دین کا ہمارے اگر ایکسٹریکٹ نکال کر سامنے رکھیں تو بات کو سمجھیے گا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ میں اور آپ اگر مسلمان کہلوانا اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، ظاہر دنیا میں تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی ہمیں کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ لے اب اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے، قرآن تو ایک اور کیٹیگری بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہم جانتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرنے والے، کافر تو کافر ہوتا ہے، کافر کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، مسلمان کی دو کیٹیگریز ہیں، کون کون سی؟ مومن اور منافق، مسلمان دو کیٹیگریز میں ہے، مومن ہے یا منافق ہے، جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے ادا کر رہا ہے وہ مومن ہے، جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے ادا نہیں کر رہا اور اپنی دنیا ہی میں مگن ہے وہ منافق ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے، ان منافقوں پر اللہ کا بڑا غضب بھڑکتا ہے، شدید بہت غصہ ہے، اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے ان منافقوں کے لیے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنا غضب ہے۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، یعنی یہ جو منافق جو کلمہ گو تھے، مسلمان کہلائے جاتے تھے دنیا میں، کافر نہیں تھے، یہ کل قیامت کے دن یہ جہنم کے سب سے زیادہ نچلے گڑے میں، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے، اتنا سخت اللہ کا غضب۔ لیکن سمجھیے گا اس بات کو، دنیا میں منافق کی کوئی سزا نہیں ہے، دنیا میں منافق کی کوئی سزا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کسی کو منافق کہا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کا بدترین بدنصیب انسان اس لحاظ سے عبداللہ بن ابی تھا، بد نصیب ترین جو ڈکلیئرڈ منافق تھا، رسول اللہ کو اس نے بڑی اذیتیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تاریخ اسلام میں ایک واحد یہ شخص ہے جس کو منافق ہم کہتے ہیں، اور اس کو بالکل صحیح طور پہ منافق، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا نہ کسی کو منافق ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو منافق قرار دے، اسی بنسبت سے منافق کی کوئی سزا ہی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے دور میں منافق کو کوئی سزا دی گئی، نہ اس کے بعد، اور نہ دبی دی جا سکتی ہے۔ برحال یہ بات اس لیے نکل گئی کہ مسلمان تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، منافق بھی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کے اندر نفاق ہے اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ البتہ یہ نفاق کی علامتیں اپنے اندر ڈھونڈتے رہے ہم، اپنے آپ کو دیکھتے رہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، وہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، لرستے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، یہ دعائیں کرتے تھے. اور لہٰذا اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنے آپ کو منافقت سے دور کرتے ہوئے، اپنے اندر جو نفاق کی علامات اللہ کے نبی نے بتائیں، قرآن نے بتائیں، جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، اسی طرح نماز میں سستی، یہ سب نفاق کی، منافقت کی علامت ہیں. بہرحال یہ کہ اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی محنت کرنی ہے، دوسروں پر منافق کا لیبل ہم نہیں لگا سکتے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان تو مسلمان ہے، کسی بھی حالت میں ہو، بد عمل ہو، بد کردار ہو، قانونی طور پر مسلمان ہے. کل قیامت کے دن یہ لیبلز لگ جائیں گے، جنہوں نے اس کلمے کا حق نبھایا ہوگا اور مشقت میں، محنت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مومن کا شرف دیں گے، مومنوں میں شمار فرمائیں. اور خدا نہ خواستہ جو فسق و فجور میں، نافرمانی میں، اپنی دنیا ہی کے اندر، اپنی حیوانیت میں زندگی گزار کے چلا گیا، صبح اٹھا، شام میں سو گیا، وہی کھایا پیا، وہی بچے، وہی ان کو پیدا کر کے کھلایا پلایا، وہی کما کمو کے ان کو کھلا کے خود کھا کے قبر میں جا کے، نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کے احکامات کا پتہ، ایسا شخص پھر کل قیامت کے دن منافق کے لیبل کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بڑی حسرت ہے اس دن کی. بہرحال تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم رہنا چاہتے ہیں مانوی اعتبار سے، تو جان لیجئے ایک ہی صورت ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کیا جائے. اگر میری معیشت میں حرام ہے، اور کس باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ باتیں سمجھائی ہیں، کہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی اگر حرام کا شامل ہے پورے دسترخوان میں، پورے دسترخوان میں سب کچھ حلال ہے، طیب ہے. طیب کا مطلب کسی کا حق نہیں ہے اس میں. جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس میں کسی کا حق نہیں ہے، جو کپڑے میں پہنا ہوں اس میں کسی کا حق نہیں مارا ہوا، جس گھر میں رہ رہا ہوں اس میں کسی کا حق نہیں مارا ہوا، چاہے وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہو، کسی کی اپنی بہن بھائی کی وراثت کا مال کھا کے نہیں بیٹھا ہوں، کسی محلے والے کی جگہ پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھا ہوں، کسی کا جو جائز حق تھا میں نے نہیں دیا اس کو بیوقوف بنا کر یا زبردستی کر کے روک لیا اپنے پاس، کسی کا مال لے کر بیٹھا ہوں، اپنا ناقص مال صحیح بتا کر سامنے والے کا ناجائز یہ استحصال کیا میں نے اور اس کا مال اس کی جیب سے نکلوایا. کسی بھی مثال کو لے لیں، اپنی نوکری جہاں میں کر رہا ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہوں اپنی کمپنی کو، اپنے باس کو، اور تنخواہ پوری لے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی مثالیں لے آئیے. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا شامل ہو گیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، 40 دن تک کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی نماز وہ قبول نہیں ہے. ایک لقمہ غلطی سے کھا لیا، ہاں الا یہ کہ احساس ہوا، توبہ کرے گا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ کے پاس معافی بے انتہا ہے، وہ غفور و رحیم ہے. شرط یہ ہے کہ سچی ندامت کے ساتھ توبہ کر لی جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہے معاملہ اور حرام کا سلسلہ چل رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا حرام مال پر پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. یہ صدقے خیرات اگر کوئی کر رہا ہے لیکن حرام سے کر رہا ہے، دوسروں کا ناجائز مال کھا کے کر رہا ہے، کچھ قبول نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہے، سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا کل قیامت کے دن. لہذا اگر خدا نہ خاصہ حرام ہے ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے کھانے میں، ہمارے پہننے میں، ہمارے اوڑھنے میں، تو ساری محنت بیکار ہے. ہماری نمازیں کہیں بھی نہیں ہیں، ہماری دعائیں کہیں بھی نہیں ہیں، ہم نے یہ 30 دن فاقہ کیا ہے، اس فاقے کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے ہمیں، حرام کھا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ذرا تصور کیجئے گا اس بات کی اہمیت کو کس انداز میں سمجھایا. اللہ کے نبی نے مثال دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری حدیث کا، اور وہ شخص جو ہے کعبے کی دیوار پکڑ کر یا کعبے کا پردہ پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب. ٹھیک ہے, اب تصور کیجئے گا کہ یہ منظر کیا ہے, یہ منظر کیا ہے. ایک شخص کعبے کے پاس کب جاتا ہے بھائی, ہم کب جائیں گے کعبے کے پاس؟ اللہ ہم سب کو یہ منظر دکھائے, ہمیں وہاں لے کے جائے, ہمارے دل کی اس پیاس کو اللہ تعالی بجھائے. سمجھیے ہم کب جاتے ہیں بھائی کعبہ, عمرہ کرنے, اور اللہ اگر خوش نصیبی عطا فرمائے حج کرنے. حالت احرام میں سفر کر کے, اور اس سفر میں, اور اس زمانے کے سفر کو ذہن میں رکھیے گا, اس زمانے کے سفر کو. فرمایا کہ اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں, اس کا لباس میلا کچیلا ہے. کیوں؟ جب لوگ اونٹنیوں پر پیدل وہ سفر قافلوں کے ساتھ اس زمانے کا, اور کیا کیا مہینوں کا سفر ہوتا تھا. لوگ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو لوگ ان کو الوداع کہہ دیتے تھے کہ 6 مہینے بعد آئے گا یا سال بعد آئے گا, اللہ کو پتا ہے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. یہ جہاز اور یہ سب تھوڑی تھا, تو اونٹنیوں پر بیٹھ کر یہ سفر ہوا کرتا تھا ہفتوں کا مہینوں کا. تو یہ تو وہ لوگ ہوتے تھے کہ بس چلے گئے, اب قسمت ہوگی تو بچ کے واپس. تو ایسا حج, ایسا عمرہ, کیا ہی اس کی اجر, کیا ہی اس کی بات ہوگی, کیا مشکلات ہوں گی. ایسا شخص جو اس میلوں کا سفر کر کے آیا ہو, جس حالت احرام میں ہو, مٹی میں اٹا ہوا ہو, بال مٹی میں اٹے ہوں, اور وہ پہنچا ہو کعبے, اور ہم سب جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم پہنچتے ہیں اللہ کے گھر اور کعبے پر ہماری پہلی نگاہ پڑتی ہے تو پہلی نگاہ کے ساتھ ہی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. سب کو پتا ہے نا بھائی یہ بات, الحمدللہ. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص یہ سفر کر کے پہنچا کعبے, اور کعبے کی دیوار یا کعبے کا پردہ اس نے پکڑا ہوا ہے, یا رب کہہ رہا ہے. اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شے رکاوٹ ہو سکتی ہے بھلا؟ ساری کتنی, یعنی کس قدر آئیڈیل سچویشن ہے. سفر کی صعوبتیں جھیل کے حالت احرام میں اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے یا رب کہہ رہا ہے. اب سنیے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں کیسے ہو اس شخص کی دعا قبول, کیسے ہو اس شخص کی دعا قبول. اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام ہے, اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے, اس نے جو پیا ہے وہ حرام ہے, نہیں ہوگی. اس آئیڈیل سچویشن میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام کھاتا ہے. تو مجھے بتائیے اس کے بعد کیا مثال رہ گئی, اب اس کے بعد کیا رہ گیا. اب کوئی کہے جی میں رو رو کے اپنی دعائیں کروں, گڑگڑا گڑگڑا کے دعائیں کروں. ساری دعائیں کر رہا ہے اور بڑے خلوص سے کر رہا ہے لیکن حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کا ناحق مال کھا رہا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دے کر کام مال کھا رہا ہے, رشوتیں دے کر اپنے کام کروا رہا ہے, ناجائز کو جائز کرا رہا ہے قانونی طور پہ, حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے, دو نمبری کے طریقے سے. یہ ہے بھائی اس پورے رکوع کی آخری آیت, اور یہ ہے اس پورے رمضان کا سب سے, جس کو میں نے شروع میں کہا تھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, حرام چھوڑ دو, حرام چھوڑ. حرام نہیں چھوڑو گے سب بیکار ہے, سب کسی کام کا نہیں. پہلے کے دور میں تو کچھ وضاحت کے ساتھ چیزیں ہوتی تھیں, آج کا دور جو فتنے کا دور ہے اس کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب حلال سے حرام کی سرحدوں میں چلے جاتے ہیں. ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا, بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا. میں عرض کرتا ہوں سوئی کی نوک کے برابر بھی ہماری معیشت میں حرام نہ آئے. اس طرح سے حق ادا کریں جہاں نوکری کر رہے ہیں, نوکری پسند نہیں ہے, باس پسند نہیں ہے, کمپنی پسند نہیں ہے, چھوڑ دیں. کسی نے تردن پہ تلوار تھوڑی رکھی ہے بھائی, میری مجبوری ہے نا, میں نوکری کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں ڈنڈی ماروں, ناجائز گڑبڑ کروں, حرام کھاؤں, حق مار کے کسی اور کا, یا اپنے کام میں جو ہے وہ ڈنڈی مار کے اور میں پوری تنخواہ لوں. نہ سرکاری خاص طور پر جو ملازم ہیں, پرائیویٹ والوں کو تو ویسے ہی نچوڑ لیتے ہیں, بہرحال سرکاری جو ملازمین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کیسے اللہ کے سامنے جا کر جسٹیفائی کریں گے. اپنی تنخواہ کو حلال کرنا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, اللہ ہم سب کو یہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بہت سی مثالیں اس میں آ سکتی ہیں، میں کئی دفعہ دیتا ہوں، یہ سرکاری ملازموں کو جو کچھ ملتا ہے، چاہے وہ اسٹیپلر کی پن ہو، چاہے وہ ایک پیپر ہو اسٹیشنری کے نام، کس انڈرسٹینڈنگ سے ملتا ہے؟ دفتری کام کے استعمال کے لیے ملتا ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے ملتا ہے؟ سمجھیں اس بات کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو اگر دفتری کام کے لیے ملا ہے اور آپ ذاتی استعمال کر رہے ہیں، پکڑ ہے اس پہ، پکڑ ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک استاد کا پروفیسر تھے جامعہ کراچی میں، اللہ کے نیک بندے، اور انہوں نے ایک مصول سمجھایا تھا، آج سے 25-24 سال پرانی بات ہے، 2001 اور 2002 کی بات میں بتا رہا ہوں. ہم نے نیا نیا ایم فل شروع کیا تھا ان کے ساتھ، تو نوٹ کیا کہ ان کے دراز میں 5-5 کے نوٹ پڑے ہوئے ہوتے تھے، اس زمانے میں 5 کا نوٹ ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی، یہ گلک بنایا ہوا ہے، یہ دراز میں 5-5 کے نوٹ کیوں ہیں؟ تو ایک دن جسارت کر کے پوچھا، سر یہ کیا ہے 5-5 روپے آپ یہ دراز میں ڈالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو پرنٹر ہے، کیونکہ وہاں جو اساتذہ کو پرنٹر ملتے ہیں وہ پروجیکٹس کے ہوتے ہیں، ایک خاص اور ریسرچ پروجیکٹس کے بد پہ ان کو دیے جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے یونیورسٹی کی ملکیت، وہ ٹیچر کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. تو وہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ جو آفیشیل کام ہے، سرکاری کام، ٹیچنگ کے حوالے سے جو کچھ ان کو معاونت چاہیے، وہ اس پرنٹر سے پرنٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے بعض دفعہ اپنے ذاتی پرنٹس لینے پڑ جاتے ہیں. تو جب کوئی ذاتی میں اس میں سے پرنٹ آؤٹ اپنا لیتا ہوں، تو مارکیٹ میں جو ریٹ نیچے آگے جا کے وہ دکانیں بنی فوٹو شاپس وغیرہ، وہاں پہ وہ نکالتے تھے، کہنے کہ 3 روپے لیتے ہیں وہ ایک پرنٹ آؤٹ، اس زمانے میں 3 ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے. تو میں نے طے کیا ہوا ہے کہ جب میں اپنا ذاتی کو پرنٹ نکالتا ہوں تو 5 روپے اس ایک پیج کے یہاں ڈال دیتا ہوں، اور جب یہ اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ اسی پرنٹر کا میں ٹونر خرید لیتا ہوں یا اس کی ریفل کرنی ہوتی تو اسی پہ لگا دیتا ہوں، تاکہ میرا جو ذاتی اس پرنٹر سے کام ہو رہا ہے وہ میرے اوپر حرام نہ ہو جائے. تو ہم حیران، میں اس وقت بڑا حیران ہوں، میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، کیا ہو گیا ان کو، لوگ اپنے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے پورے پورے گھر چلا رہے ہیں سرکاری اس کے اوپر. الحمدللہ یہ باتیں آج سمجھ آتی ہیں، ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سمجھائی، یہ پریکٹیکل طریقے سے بات سمجھائی جائے نا، یہ سمجھ آتی ہے، نصیحتیں لکیروں سے بات نہیں بنتی، اللہ ہمیں اس بات کی بھی سمجھ عطا فرمائے. خیر، جو میں عرض کر رہا ہوں، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور حرام سے نہیں بچیں گے، یہ ساری محنتیں بیکار ہیں، یہ سارے ہمارے بھاگ دوڑ، ہمارے رمضان کی عبادتیں، ہمارے روزے اور حج اور عمرے سب بیکار ہیں. تو لہذا حلال رزق، عقل حلال، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب کیونکہ یہ آخری دن ہے رمضان کا، اور خوش قسمتی سے جمعہ بھی ہے، اور جمعے کے دن استغفار بھی اہمیت رکھتا ہے، درود بھی اہمیت رکھتا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت بھی ہے، تو ایک یاد دہانی کے طور پر اگر ابھی تک یہ معاملہ نہیں ہوا ہے تو جتنا دن ابھی بچ گیا ہے، بالخصوص سورۃ الکہف کی تلاوت، کثرت سے استغفار، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت یعنی درود پاک کثرت سے جتنا ہو سکے. باقی جو وقت رہ گیا ہے، رمضان کی ساتھ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اگلی دفعہ پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے. جتنا وقت یہ تھوڑا سا ایک پہر رہ گیا ہے، کثرت سے استغفار کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک اور فارمولا ہمارے سامنے رکھا ہے، سورۃ الحشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے اس سے کیا بھیجا ہے آگے، اپنے آگے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال آگے جمع کرائے ہیں. وہ ڈپازٹ کیے ہوئے اعمال جو اللہ کے پاس، وہی ہیں جو وہاں کام آنے ہیں. تو دیکھو تم میں سے ہر شخص نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے. جہاں جانا ہے، اصل زندگی جہاں گزارنی ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے، بہت بہت چھوٹی سی. اس زندگی کے مقابلے میں تو صرف حشر کا ایک دن کمپیئر کر لیں تو اس زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. حشر کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال. 50,000 سال کا دن ہے وہ. ہم میں سے جو لوگ 50 سال گزار چکے ہیں اپنے شعور کے، اپنی ہوش کے، جن کو تھوڑا بہت یاد ہو کہ 50 سال کہاں گزارے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے 50 سال کی زندگی بہرحال اہمیت رکھتی ہے. ہم سے کوئی کہے کہ 50 منٹ کھڑے ہو جاؤ وہاں باہر دھوپ میں جا کے، کون کھڑا ہوگا بغیر کسی وجہ کے؟ کوئی نہیں ہوگا. اس دن 50 دن نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1,000 سال نہیں، 10,000 سال نہیں، 25,000 سال نہیں، کتنے؟ 50,000 سال. اس کی حقیقت تو اللہ جانتا ہے. ہم تو اپنی اس وقت جو اللہ نے ہمیں عقل فہم دی اس سے بات کر رہے ہیں. یہ 50,000 اگزیکٹلی یہ والے ہمارا ایک ایک دن کے حساب سے 50,000 ہوں گے یا اس کی ٹائمنگ کا معیار کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ قرآن تو ہمارے سامنے معیار رات رکھتا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو 50,000 جو ہے سال ہے یہ اللہ کا ایک دن ہے, کہیں قرآن کہتا ہے تمہارا جو 1,000 سال ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, اللہ کے پاس ٹائمنگ والا معاملہ, یہ ہمارا مسئلہ ہے ٹائم, آج کل پرسوں, اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کا علم, اللہ کی قدرت اس ٹائم سے ورا ہے. یہ ٹائم میری اور آپ کی چیز ہے, اللہ کی نہیں ہے. تو وہ کیسے ہوگئی تو اللہ جانے, لیکن ہم تو اس بات کو سمجھا, اللہ نے ہمیں بتایا, اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا 50,000 سال کا دن ہے وہ جو ہم نے گزارنا ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے قرآن کہتا ہے جب عقل مند سے عقل مند آدمی کو بھی پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے ہو دنیا میں, تو وہ کہے گا ایک پہر, ایک پہر بس. تو لہذا ایک اور بڑی اہم بات جو حضرت سلمان علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ایک روزہ وہ ہے جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کا, اور ایک روزہ وہ ہے جو ہماری پوری زندگی جس کی سحری ہم نے کر لی دنیا میں آنے کے بعد, اور افطار ہم کریں گے موت کے ساتھ, جس کی اقامت ہو جاتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں میں پڑھ دی جاتی ہے. ہمارے گھر کا کوئی بڑا, کوئی بزرگ, کوئی نیک آدمی جس کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی بچے کے کان میں اذان دے دو, اور جس کی نماز پڑھی جاتی ہے کب, جب ہماری لاش, ہمارا جسم, اور وہ ہم نہیں ہوتے, وہ ہمارا جسم ہوتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلاں صاحب ہیں, کوئی نہیں کہتا یہ عابد صاحب پڑے ہوئے ہیں, یہ مشکور صاحب پڑے ہوئے ہیں, یہ انوار صاحب پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں کہتا. یہ میت پڑی ہوئی ہے, میت, وہ جو تھے وہ گئے, اس کے اندر سے نکل گئے, اپنے منزل پہنچ گئے. اب اس کو لے جا کر یہ جو پیچھے رہ گیا ہے جسم مٹی کا بنا ہوا, فوراً دابنا ہے, دبانا ہے, ورنہ تھوڑی دیر میں ایسی بدبو مارے گا کہ یہاں سب کا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. فوراً لے جا کے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے. سب سے سوفیسٹیکیٹڈ کچرا اس دنیا کا وہ یہی انسانی جسم ہے. روح ہے جب تک یہ زندہ ہے, روح نکلی تو یہ کچرا ہے, اور اس کو لے جا کے دبانا ہوتا ہے, دفنانا ہوتا ہے. بہرحال تو ہمارا پھر نماز وہاں پڑی جائے گی, اور یہ ہے اس پورے روزے کا. اس روزے میں رمضان کے کیا کرنا تھا, جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا تھا, تاکہ اس اصل روزے میں ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو سکے. یہ روزہ جاری ہے, رمضان چلا گیا, آج چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن یہ روزہ جاری ہے بھائی. شیطان آ جائے گا اور آتے ہی بولے گا چلو میاں آزادی مل گئی, اب جتنے تم نے روکا ہوا تھا اب مزے کرو, پابندی کرو, جلدی سے ٹی وی کا وہ کور اتارو جو پہلی رمضان کے اوپر لا کے رکھ دیا تھا, جلدی سے موبائل کے وہ سارے سوشل اکاؤنٹس کھولو جو کہ روزے کی وجہ سے جو ہے وہ شرم میں وہ بند کر دیے تھے, جلدی سے وہ گانے لگاؤ, جلدی سے تماشے شروع کرو, جلدی سے بازاروں میں نکلو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ہم کتنا بڑا ظلم اپنے ساتھ کرتے ہیں جب یہ رات ہم ضائع کرتے ہیں جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا. اللہ اکبر. حدیث کا مفہوم ہے کہ پورے رمضان میں اللہ اتنی بخشش فرماتے ہیں اتنی اس ایک رات میں ہوتی ہے, اس ایک رات میں. اور اس کی حکمت یہی ہے, کیونکہ اس رات میں جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول کر لیا, واقعتاً اس نے ثابت کیا کہ رمضان مل گیا اس کو. بڑا مشکل ہے, رمضان میں آسان ہے نا, رمضان میں تو نیکیوں کا ماحول ہے, شیطان قید ہے الحمدللہ, کوئی بغاوت اندر سے نہیں آ رہی, لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا اور شیطان نے آتے ہی جب پھونکے مارنی شروع کی, بندہ کہتا اب میں جو ایسا ریلیف ہو گیا, اب تو آزاد ہو گیا, زنجیریں کھل گئیں. اور پھر پوری رات کس طرح گزرتی ہے, تماشوں میں, فضولیات میں. کم از کم میں عرض کر رہا ہوں سو جائیں, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. مسنون اعمال کر کے, جماعت سے عشاء پڑھ کے, مسنون جو اذکار کر کے, تھوڑی سی تلاوت اللہ توفیق دے دے, سورہ ملک پڑھ کے سو جائیں, یہ بہتر ہے, یہ اجر کا باعث ہے. مسنون اعمال کے ساتھ سوئے ہیں انشاءاللہ, عشاء کی جماعت سے پڑھ کر سوئے ہیں نماز, آدھی رات کا ویسے ہو گیا, صبح فجر کی جماعت پڑھ لیں گے, پوری رات کی عبادت الحمدللہ اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن خدا را اس کو فضولیات میں, لغویات میں, بےحودیہ چیزوں میں, بے حیا چیزوں میں, گانے باجوں میں, ٹی وی ڈراموں میں اور بازاروں میں, کون سی قیامت ہے یہ, کون سی قیامت ہے یہ. اللہ مغفرت کے لیے لوگوں کو, بندوں کو پکار رہا ہے, اور بندے جو ہیں وہ, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین جگہ ہے یہ بازار, یہ شاپنگز اور یہ خریداری ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے. پاگل ہو گئے ہم لوگ, پاگل ہو گئے ہم لوگ. عورتیں بھی پاگل ہو گئی ہیں, مردوں کو بھی پاگل کر دیا انہوں نے, وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ رسیاں تڑوا کر بھاگیں گی، یہ قیامت آنے کے علامتوں میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ دیکھ رہے ہیں آج ہم، اور مرد بھی پیچھے پیچھے ان کے دیوانے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، بے حیائی، بے ہودگی، بے پردگی، کیسے ایک مرد کی غیرت گوارا کرتی ہے، اس کے گھر کی عورتیں باہر سچ کر پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہوتا ہے، ماذا اللہ ماذا اللہ، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی عورتوں کو دوسرے دیکھ رہے ہیں، دیوس اللہ کے نبی نے فرمایا، کیسے ہماری غیرت گوارا کرتی ہے. معذرت میرے الفاظ کڑوے ہیں، لیکن کیا یہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں آپ کے سامنے کہہ رہا، مسلمان ہیں ہم بھائی، اور بازاروں میں تماشے چل رہے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ فضل فرمائے. یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ توفیق دے جتنی ہو سکے، دو نفل پڑھ لیں، چار نفل پڑھ لیں، چھ، جتنی توفیق، ایک پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، اللہ توفیق دے اذکار جتنے ہو سکیں. یہ عبادت کی رات ہے بھائی، مغفرت کی رات ہے، جس میں جس کچھ دور تھوڑا بہت ہو جائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جس نے یہ رات پالی نا اپنی، اور جتنی توفیق اللہ نے دے دی، جتنی تھوڑی سی، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، جو آدھی رات، جس کو جو مل جائے، اس نے رمضان پا لیا، اس نے واقعتاً پھر یہ ہو گیا کہ الحمدللہ کہ یہ رمضان اس کے کام آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ. باقی کچھ چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں، ایک تو اہم نقطہ یہ ہے کہ بھئی رمضان کے جانے کا غم منانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئی. یہ اللہ کے ایام ہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور جب تک اللہ نے چاہا، جب تک یہ معاملہ رہا، اللہ کے اذن اور اللہ کی تدبیر اور اللہ کی ترتیب کے ساتھ آیا اور اسی ترتیب سے چلا گیا. اب رو رو کے اور یہ رمضان کے اوپر اور پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے تم نے یہ محنت کر لی ہے، اب خوشی مناؤ. عید کا دن، عید کے معنی خوشی کے ہیں، اب خوشی مناؤ. اب یہ رونا دھونا کس کام کے، کس کو دکھا رہے ہیں ہم؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ماذا اللہ غلط کر دیا، یہ رمضان کا مہینہ اور رہ جاتا پورے سال تو لگ پتا جانا تھا، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ؟ تو بہرحال یہ غم منانا اور یہ کرنا آنسوؤں کو، بہرحال ٹھیک ہے، ایک فطری طور پہ بات ہے، وہ اپنی جگہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے، آنکھ میں آنسو آ سکتا ہے، انسان دیکھے کہ بھئی عبادتوں کا ماحول تھا، تراویح کا ماحول تھا، دورہ قرآن میں ہم نے شرکت کی، قرآن کا ماحول تھا الحمدللہ، نمازوں کا ماحول تھا، مسجدیں آباد تھیں، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ وہ سوچ کر بندہ آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے فطری طور پہ، لیکن یہ کہ اس کو بہ بہ کر کے رونا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگلے رمضان تک بھی پہنچا، ہمیں اور عطا فرما، اور جو ہم نے کیا، جو ہم سے ہو سکا ٹوٹا بوٹا، یا اللہ اسے قبول فرما. یہ اصل ہے بات کرنے کی. پھر اسی طرح ایک اہم بات بھائی جو ہم سے مس ہو رہی ہے بڑی زیادہ، اب مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، پورے سال کے روزوں کا اس کے لیے ثواب ہے. اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں پورے مہینہ ہے ہمارے پاس اور 6 روزے ہیں، صرف 6 روزے. اچھا یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ لگاتار رکھنے ہیں، ایک ساتھ رکھنے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورے شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے یہ رکھنے ہیں، اور بڑا آسان اس کی فارمولا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو سنت ہے، جو مسنون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اگر یہ پیر اور جمعرات کی ترتیب اس شوال کے مہینے میں ہم جاری کر لیں، رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، یہ پیر اور جمعرات اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے اور اس کو ہم جاری کر لیں، سبحان اللہ کیا ہی بات ہو جائے، تو شوال کے 6 روزے بھی ہو جائیں گے اور یہ عادت بھی بن جائے گی، اتنی بڑی سنت بھی مل جائے گی. پھر اس سے بھی اوپر ایک سنت ہے روزے کے اعتبار سے، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی، چاند کی جو قمری مہینہ یا اسلامی مہینہ ہے، اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ اللہ کے نبی نے، میں نے تفصیل سے وضاحت کی تھی بالکل آغاز میں، ابتدان یہی روزے فرض ہوئے تھے، پھر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوری زندگی پھر یہ روزے رکھے ہیں، 13، 14 اور 15، یام 20 کہلاتے ہیں یہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ 3 روزے یام 20 کے ہر مہینے کے، کم از کم یہ ضرور ہم کر لیں. تو اس طرح 6 کی گنتی یہاں پوری کر لیں جیسے جتنا بھی ہو سکے، اور اس کو آگے جاری رکھنے کی جتنی توفیق لگے ہمیں ملے اللہ کی طرف سے، شروع کریں اس کو سلسلے کو انشاءاللہ، تو یہ 6 بھی ہو جائیں گے، یہ ثواب بھی اجر بھی ہمیں مل جائے گا. اور اس کی ایک بڑی خاص حکمت یہ ہے کہ گھر کی خواتین کے روزے چھٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہرحال ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے، ان کو یہ سہولت مل جاتی ہے. اس میں یہ حکمت ہے، بڑوں نے سمجھائی ہے، گھر میں جب روزے کا ماحول ہوتا ہے نا آسانی ہو جاتی ہے، ایک آدمی اکیلا اٹھ کے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لہذا وہ روزے ان کے چھٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، گھر میں ماحول نہیں بن پاتا، اور گناہگاری ہے، یہ فرض روزے ان کی قضا لازم ہے، اور ہم بطور گھر کے کفیل اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو توجہ دلانا ہے اور ان کے ان روزوں کو پورا کروانا ہے، تو یہ بڑا بہترین ذریعہ ہے بھائی، ہمارا نفل ہوگا ان کی قضا ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح سے یہ گھر کے اندر یہ ماحول ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک اور اجر ہمارے حصے میں آ جائے گا جب ہم یہ نیت بھی کریں گے کہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ 6 روزے اللہ کرے میں اور آپ ضرور اس کو رکھیں. اچھا جی، اب آ جائیے ایک اہم نقطہ. حدیث کا مفہوم ہے عید اس کی ہے، سمجھیے گا بڑی ہے، جس کو کہتا نا خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ. عید اس کی ہے جو خدا سے ڈرا اور اس کے سامنے جھکا. جہاں ایک بات آئی کہ عید کیا ہے، خوشی کا دن ہے، وہیں اس خوشی کی وضاحت آ گئی. عید کس کی؟ جو اللہ سے ڈرا اور اس کے سامنے جھکا. آپ نوٹ فرمائیے، یہ منانے کا لفظ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آیا، سیلیبریٹ کرنا، منانا، ہمارے دین میں ایسی کوئی شے کہیں. منانا ونانا کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کو دیکھو منانے میں لگا ہوا ہے، کوئی سالگرہ منا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا منا رہا ہے. اللہ ہم کو رحمت فرمائے، اسلام کے سب اینٹی کام کر رہے ہیں ہم، جو نہیں کرنے سارے وہ کام کر رہے ہیں ہم، سارے وہ کام کر رہے ہیں. دنوں کو منانا کہاں سے آیا؟ کوئی ایک ثبوت بھی ملتا ہے کہیں کہ دنوں کو منایا جائے؟ اور دن بھی کسی شخصیت کی بنیاد پر ہو، ہے ہی نہیں کوئی. ایک ثبوت نہیں ہے، ایک ثبوت نہیں ہے پوری سیرت میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی، شخصیتوں کے دنوں کو منانے کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے پورے اسلام کے اندر. اسلامی کیلنڈر کا بھی جب آغاز کرنے کا معاملہ آیا تو ہجرت سے شروع کیا گیا، عیسائیوں نے شروع کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اسلامی کیلنڈر تو ہجرت واقعہ ہے، واقعہ ایک اہم ترین واقعہ ہے سیرت کا، جہاں سے شروع ہوا ہے ہجرت کا کیلنڈر. یہاں بھی معاملہ ہو جاتا ہے، صحابہ ہم سے زیادہ کیا، معاذ اللہ ہم سے کم دین سمجھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ کی پیدائش پہ تحقیق کرتے اور ان سے شروع کرتے، تو اصل تو بات یہ تھی. لیکن سمجھیں اس بات کو، دنوں کا منانا، اور اپنے دن منا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون سب عیسائیوں کے طریقے ہیں، یہودیوں کے طریقے ہیں. ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں، ایک سال گزر گیا، موت کی طرف جا رہا ہے، سال جہنم میں گزارا ہے، جنت سے اور دور ہوئے ہیں. کیا کام کیے جنت والے، موم بتیاں جلا رہے ہیں، سارا کا سارا عیسائیوں کا طریقہ ہے. وہ حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں موم بتیاں جلا کے، ہم موم بتیاں جلا رہے ہیں، بچوں سے پھکوا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گنوا رہے ہیں. وہ بھائی بیٹھ کے اپنا احتساب کرو، یہ سال گزرا ہے، کیسا گزرا، کہاں گزرا، کن کاموں میں گزرا، موت کے اور قریب آ گئے، حقیقت کے احتساب کے، جہنم منہ کھولے کھڑی ہے، غبارے پھاڑ رہے ہیں، اسراف، تبذیر، کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال تو بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ منانے ونانے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے دین میں نہیں ہے بھائی. ہاں خوشی کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے بھائی؟ عید کا دن ہے اور ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، تو کیا حکم ہے عید پہ کیا کرو بھائی؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ ہے اس اللہ نے توفیق دے دی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، یہ ہے مسلمان کی خوشی. اہتمام کے ساتھ نکل کر آؤ گھروں سے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آؤ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا پڑھتے ہوئے آؤ، مجموعوں میں آؤ، احباب کے ساتھ آؤ، خاندان والوں کے ساتھ آؤ، ہاتھوں میں ہاتھ تھامے آؤ، چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے نکل کر بڑی عیدگاہ کی طرف آؤ، وہاں پر اللہ کا نام لو، نماز پڑھو، جھکو. یہ ہے مسلمان کی عید. مسلمان کی خوشی تو عبادت میں ہے. عاشورے کا جب معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، خوشی کا دن ہے، اچھا بھائی کیوں؟ کیونکہ اس دن سارے اہم کام ہوئے، یہودیوں نے خوشی مناتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون سے نجات ملی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ خوشی منائیں. کیسے منانی ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. تو نماز اور روزہ ہے ہماری خوشی کا اظہار، اللہ کی عبادت ہے ہماری خوشی کا اظہار. تو عید کا دن گانے کے لیے، کودنے کے لیے، پھاندنے کے لیے، ڈھولوں کے لیے، نہ جانے کیا کچھ کے لیے نہیں ہے. عید کا دن تو اللہ کا نام لینے کے لیے، آپس میں ملنا جلنا ہے، اس کی عبادت. ہاں بہن بھائی دور دور رہتے ہیں، آپس میں ملیں، ایک جگہ جمع ہو. اگر ماں باپ دور رہتے ہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تو آپس میں ملیں، اس دن مل کر بیٹھیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھیں، کھائیں پیئیں محبت سے، گلے شکوے دور کریں. یہ ہے عید کے دن کا حاصل، دلوں کے اندر قربت بڑھے، محبت آئے، ملیں جلیں، ایک دوسرے کو تحائف بھی دیں. الحمدللہ کوئی اس میں اپنی حیثیت کے مطابق اسراف نہ ہو، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس میں اپنی حیثیت اور سادگی کے ساتھ. بچوں کو خوشی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے وہ عیدی ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بس اس میں بھی کوئی خدا نہ خاصا گڑبڑ کوئی نہیں ہے، خوشی کا اظہار ہے بچوں کے ساتھ. اس تلقین کے ساتھ کہ اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے ان کو سمجھاتے ہوئے، نارمل انداز میں، شو آف کرتے ہوئے نہیں، یہاں تک سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ اچھلنا کودنا، گانے بجانے اور نہ جانے تماشے کرنا اور کیا کیا کرنا، یہ سب کہاں سے عید کا کانسیپٹ آ گیا؟ تو عید منانی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، عید کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہوار نہیں ہے کوئی، یہ رنگ رلیا نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کی یاد کا دن ہے، یہ غریبوں کی مدد کا دن ہے، عید میں یاد رکھنا ہے غریبوں کو، کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کتنی ہدایت فرمائی، اس کی صدقہ فطر کی، اور صدقہ فطر کو منسلک کر دیا روزوں کے ساتھ، کہ وہ روزے، وہ سارا مہینہ جو تم نے عبادت کی وہ معلق ہے، کب جائے گا وہ؟ جب تم صدقہ فطر عطا کرو گے، اور عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری وہ جو عبادت ہے وہ بھی قبولیت ان کا معاملہ ہو جائے، اور وہ غریب جو عید کے اندر جو پیچھے رہ گئے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، جو اپنے بچوں کو بہرحال اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور اس میں بھائی خدا کے لیے مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں، پیشہ وروں کے ہاتھوں میں نہ دیں، جان نہ چھڑائیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر اب تک ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون مشکل سے گزارا کر رہا ہے، تو شرم آنی چاہیے ہمیں، معذرت کے ساتھ شرم آنی چاہیے ہمیں، اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون بےچارا مشکل سے، ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں نہیں پتا، تو کیا ہم پھر اللہ کے سامنے جا کر اپنا حساب دیں گے؟ تو ایسے رشتہ دار، ایسے غریب رشتہ دار، محتاج مسکین ہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، جائز حاجات ہیں ان کی، ایسے ہی موقع پر تو ہے ان کے لیے پھر جو ہمارا پھر جیب میں ہاتھ جائے اور خاموشی کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ کو دیا تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا، فریضہ بھی ادا ہو گیا، ان کی مدد بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہے الحمدللہ، اور دل کی خوشی بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ ہے بھائی صدقہ فطر ہے عید کی خوشی، نماز ہے عید کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ان سارے معاملات پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کتنا دینا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک سا کی جو بنیاد آتی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے 2.25 کلو کی مقدار، اس میں کم از کم کی مقدار گندم ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کم از کم اللہ نے جس کو توفیق دی اس سے اوپر جائے، جو کی مقدار پہ جائے، اس سے اوپر کھجور پہ جائے، اس سے اوپر کشمش پہ جائے، وہ تو پتا چل جائے گا، آپ پتا کر سکتے ہیں کتنا اس کا اماؤنٹ ہے، لیکن اللہ نے جس کو جتنی صاحب استطاعت ہے، حیثیت ہے، اللہ نے دی ہے، تو صرف گندم پہ ہی رہنا اپنے آپ کو، جس کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا زبردستی اوپر جائے آدمی، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے بچوں کی خوشیوں کو نہ کسی کو ہاتھوں میں ڈال دیں آپ، لیکن بات سمجھے اللہ نے اس کو حیثیت دی، وہ کیوں رکا رہتا ہے گندم پر؟ بھائی اس سے اوپر بڑھے، اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی جناب علی، عید کا چاند دیکھ کر دعا کرنا، عید کی نماز کے لیے جانا تکبیرات کہتے ہوئے، اور عید الفطر ہے تو آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے ہوئے جانا عیدگاہ کی طرف، پیدل جانا، اور یہ کہ عید کی رات میں عبادت کا جتنا اہتمام ہو سکے، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پھر اسی طرح غسل کرنا اچھی طریقے سے، اچھا لباس پہننا، اچھا لباس، بس یہ نہیں کہ برانڈ کا، یہ نہیں کہ کوئی، اب ویسا ہی ہوگا کہ جو اللہ نے حیثیت دی، توفیق دی، اس کے مطابق اچھا لباس، اسی طرح مسواک کرنا عید والے دن، خوشبو لگانا، اسی طرح ایک سنت ملتی ہے نماز کے لیے جب جاتے وقت تاک تعداد میں کھجور کھانا، یہ بھی سنت ملتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں عید کی جو ہمارے لیے عید کو بہترین بنائیں گی۔ پھر بڑی عیدگاہ میں جانا، پھر اسی طرح اپنے احباب کے ساتھ جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا۔ احادیث کا مفہوم ہے، بیکی کی حدیث ہے، عید کے دن اللہ اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے کام کی پوری پوری اجرت اسے دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فرض ادا کیا جو ان پر تھا، پھر وہ دعا کے لیے گڑگڑاتے ہوئے نکلے عیدگاہ کی طرف، قسم ہے اپنی ذات اور جلال کی میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان اور عید کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور جو اس کا اصل حاصل ہے تقوی اور اللہ کا قرب، ہم کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ جزاک اللہ خیر، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔